مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالة زیاد درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک جبرائیل نے مجھے بشارت دی، جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دو سوالات آپ کے سامنے بڑھا رہا ہوں کہ اگر اسلامی بہن یہ کہیں کہ ہم پردے کی حالت میں مزار پر جاتی ہیں، تو کیا پردے کی حالت میں مزار پر جانے کے حوالے سے ان کے لیے کوئی شرعی اجازت پاتے ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اگر والد صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ، تو کیا آپ انہیں کیا رہنمائی کریں گے؟ یا پھر شوہری کہتا ہے کہ مزار شریف پر جانا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کیا آپ شرعی رہنمائی فرماتے ہیں، تاکہ یہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے، اور جو ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ان باتوں پر عمل کرنے کا بھی جذبہ رکھتے ہیں۔ اچھا، جذبہ اسلامی بھائی ہو سکتا رکھتے ہوں، لیکن گھر میں اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے کہ الجھتی ہوں کہ نہیں نہیں وہ بھی تو۔ اچھا، اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے بابا کہ وہ بھی تو جاتے ہیں تو یہ بھی تو جاتے ہیں تو یہ بھی تو یوں ہے تو وہ بھی تو یوں ہے، تو پھر یہ ادھر ادھر کی مثالیں قائم کر کے بعض اوقات خاموش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں عرض ہے کہ اسے مزید تھوڑا سا واضح کر دیا جائے، تاکہ یہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے۔ اچھا، ایک اور سوال بھی میں کر دیتا ہوں، ابھی یہ واٹس اپ کے ذریعے مجھے ملا ہے، کہ اس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں اپنے جوابات میں، کہ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ تو یہ شعر عام طور پر پڑھا جاتا ہے، ہم مدد کے وقت پکارتے ہیں لیکن مشکلیں تو حل نہیں ہوتی، تو پھر اس شعر کا کیا مطلب ہے؟
اچھا، سوالات جو ہوئے ان میں پردے کے ساتھ اسلامی بہن کا مزارات پر حاضری دینا، تو بے پردگی تو ویسے حرام ہے، چاہے مزار ہو چاہے بازار ہو۔ تو مزار پر پردے بے پردگی کا مسئلہ دوسرا ہے، لیکن مزار پر حاضری ہی منع ہے، پردے کے ساتھ بھی برقعے میں بھی مزارات پر حاضری عورت نہیں دے سکتی۔ بارگاہ رسالت میں عورت حاضری دے گی تو اندر چھوڑے وہاں بھی پردے میں ہی دے گی، تو وہاں حج کرے گی تو قریب واجب ہے کہ عورت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائض الانوار پر جانا جو ہے نا واجب ہے حج کرنے والوں پر، اس میں مرد عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ پردہ تو عورت کو ہر جگہ کرنا ہے، سوائے اس کے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے وہ سب سمجھتے ہیں سمجھتی ہیں۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ کہ باپ بولے، ماں بولے، شوہر بولے کہ مزار پہ جاؤ حاضری دو، تو اب کیا کرے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک وہ قاعدہ ہم بنا لیں کہ چلو بھائی اپنے بچوں کے ابو سے جو تم کو اسکوٹر پر ننگے سر پھراتے ہیں، شاپنگ سینٹروں میں گھماتے ہیں، تفریح گاہوں میں لے جاتے ہیں، سوئمنگ پول پر لے جاتے ہیں، تو مزار کی اجازت لے لو تو وہ نہ تھوڑی بولیں گے، چلو اس طرح ابو سے منا لو، ابو نہیں آپ کو آرڈر کرنا ہے میرے کو کہ تم جاؤ، تو یہ رستہ میرے کو مل گیا مزار پر حاضری کا۔ تو ایسی ترکیبیں نہ چلائیں۔ آپ یہ غور فرمائیں کہ عورت کے مزار پر جانے سے جو مسائل ہو رہے ہیں، کتنے مسائل ہو رہے ہیں اور کتنی تنقید ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ ہے جو مطلب ہم لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھا ہے کہ تم لوگ مطلب جو سنی ہو مزاروں پر یوں کرتے ہو، بال کھول کر تمہاری عورتیں یوں دمارے ڈالتی ہیں، فلاں کرتی ہیں۔ باپ بھلے بولو میں برقعے میں جاؤں گی، لیکن وہ تو لیں گے تو سب کو ایک ہی کھاتے میں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے مزارات پر اسلامی بہنوں کی ترکیب نہ فرمائیں۔ اس میں عام طور پر فتنے کا خوف آپ کو پتا ہے، آپ کے سامنے کہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، مزار پر جائے بغیر بھی تو فیض حاصل ہوتا ہی ہے نا۔ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ تو گھر پر بیٹھ کر ایصال ثواب کریں، گھر پر بیٹھ کر ان کو یاد کریں، ان کی بزرگوں کی برکتیں جو مزار پر جانے پر کوئی محدود تھوڑی ہے کہ یہاں کو جو آئے گا اس کو ملے گا، جو گھر بیٹھے گا اس کو نہیں ملے گا۔ کیا معلوم گھر بیٹھے جو اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرے تو جو گیا وہ خالی ہاتھ لوٹ جائے اور جو گھر پہ بیٹھا ہے اس کی جھولی بھر جائے، تو یہ تو ان کی دین ہے۔ کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، اس کے شعر ہے اس طرح کا۔ اس لیے مطلب وہ جو واقعی اولیاء کرام ہیں، جیسے گھوس پاک تو ہمارے مانے میں ولی اللہ ہے، ان پہ تو کوئی بھی کلام نہیں کرتا، تو ان کا فیض خالی ان کے مزار پر ہی نہیں ہے، بغداد شہر تک بھی اس کی مطلب حد بندی لمیٹیشن نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ہوں ان کا فیض عام ہے۔ میرے مرشد کا ایک تعداد ہے جنہوں نے بغداد شریف میں حاضری نہیں دی، لیکن فیض اٹھائے رہے نا۔ اچھا، اب ایک شعر پر کچھ اسٹال وارد کیا تھا کسی نے، یہ عطائے دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ اب یہ کہ غوث پاک سے مانگنا کہ مدد کے لیے پکارا اور دعویٰ کیا کہ کام ہو گیا تو کام کا بنتا ہے، تو اب یہ ان کو اپنے اس وقت ایک طرف اس اشکال کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، ٹھیک ہے سب مانتے ہیں، اس کا جو بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، اللہ روزی دینے والا ہے۔ آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا بے روزگار، ہے نا؟ اچھا، کتنی بار اللہ تعالیٰ کو آپ نے پکارا کہ یا اللہ مجھے روزی دے؟ کتنی بار دعائیں کی ہوں گی، اوراد اور وظائف بھی کیے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ نوکری تو لگ نہیں رہی، فلاں جگہ نوکری لگ جائے نہیں ہو رہی، فلاں جگہ شادی ہو جائے نہیں ہو رہی، بچہ بیمار ہے دعا مانگی تو زیادہ بیمار ہو گیا، امی بیمار ہے گھٹنوں کے درد کی روز شکایت کرتی ہے، روز دعا کرتا ہوں تب سردی آ گئی تو بالکل بستر میں آ گئی ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کر سکتا؟ تو آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی اس میں مصلحتیں، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے مدد کرنے کے تعلق سے، مدد کرتا ہی ہے، انکار کرنے والا تو اسلام سے ہی نکل جائے گا کہ وہ مدد نہیں کرتا، یعنی مدد کرنے پر وہ قدرت ہی نہیں رکھتا، نعوذ باللہ، تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے پر قادر ہے، اس پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تاہم بارہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو سولو نہیں ہوتے، ایسے مسائل ہوتے ہیں، یہ سب کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ اب میں بولوں گی میرا خالی پیالہ ہے یا اللہ پانی سے بھر دے اور نہیں بھرا، تو یہ اللہ کے خلاف ہو جاؤں نعوذ باللہ، یہ تو بولتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، میں نے بولا پیالہ بھر دے، اس نے تو بھرا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں ہوتے اور نہیں ہوں گے کبھی بھی، تو گوس پاک سے عرض کیا کہ پیالہ بھر دیجئے اور نہیں بھرا، تو غوث پاک کے خلاف کیوں ہو گئے کہ یہ دے ہی نہیں سکتے؟ تو یہاں الزامی طور پر کوئی کہے تو اللہ بھی تو نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک، میں نے الزامی طور پر عرض کیا. تو اس لیے مطلب حکمتیں مصلحتیں ہوتی ہیں، جو یعنی کہ کسی چیز کا ظہور نہ ہونا، کسی چیز کا اظہار نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے. یعنی کسی جو چیز ظاہر نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے بھی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن ہم مانتے ہیں نا، جنت ہے ہم مانتے ہیں، ظہور ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے اس کا ظاہر نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بے دیکھے مانا ہم نے جنت کو، دوزخ کو، یہ تو ایمانیات میں سے، جو جنت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا نہیں، لاکھ سجدے کرے کسی کام کا نہیں ہو، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو بہرحال یہ کہ مدد کا ظہور نہ بھی ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مدد نہیں کر سکتے. آپ نے کسی کو کہا کہ میرے کو 100 روپے دو، اس نے نہیں دیے، تو کیا آپ یہ کہیں گے یہ 100 روپے دینے پر اس قوت ہی نہیں، اس کی قدرت ہی نہیں، 100 روپے دے ہی نہیں سکتا. حالانکہ پتا ہے کہ 100 روپے نہیں ہے، لاکھ روپے دے سکتا، اتنی بڑی پارٹی ہے، مجھے نہیں دیے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس کی مصلحت ہوگی، حکمت ہوگی، یا مجھے قابل نہیں سمجھا ہوگا جو مجھے 100 روپے دے دے، یا میری نیت پر. تو یوں مطلب ہماری مطلب بعضوں کا نیتیں بھی کمزور ہوتی ہیں، اور رسمی طور پر ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں، دلی طور پر نہیں کر رہے ہوتے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. وہ جیسے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ ہے کہ غریب نواز کے مزار پر حاضر ہوئے اورنگزیب عالمگیر، جو کہ نابینا، وہ کہہ رہا تھا یا خواجہ آنکھیں دے دے، یا خواجہ آنکھیں دے دے. تو بادشاہ نے نابینا سے کہا تم کب سے مطلب یہاں آنکھوں کا مطالبہ لے کر بیٹھے ہو، کب سے دھرنا لگایا ہے آنکھوں کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بڑا عرصہ ہو گیا میں آنکھیں مانگ رہا ہوں، خواجہ سنتا ہی نہیں ہے. تو بادشاہ نے اچھا اب میں حاضری دے کر آتا ہوں، اگر اب تجھے آنکھیں نہیں ملی نا تو تیری گردن اتار دوں گا. بادشاہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور اب وہ نابینا بڑا سٹپٹایا، بڑا گھبرایا. اس نے کہا یا خواجہ آنکھیں تو اب رہ گئی، آنکھیں تو گئی میری، اب تو میری جان بھی گئی، خواجہ کرم کر دو، اب اگر آنکھیں نہیں دی تو میں تو جان سے مارا جاؤں گا. بڑا رویا، گڑ گڑایا. بادشاہ آیا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. میرے مرحوم بڑے بھائی ایک قصہ سناتے تھے جس کو میں کچھ تصرف کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کہ ایک شخص کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا، کیچڑ کے اندر پھنسا ہوا تھا، وہ کوشش کرتا تھا بےچارا، نکل نہیں پا رہا تھا، ویرانا تھا اور نکل نہیں پا رہا تھا. تو ایک دوسرا آدمی نکلا، اس کے ہاتھ میں مطلب اس نے بندوق نکالی اپنی، رائفل یا پسٹن، اور اس کے سر کا نشانہ لیا، بولا تو یہاں تڑپ تڑپ کے مرے گا کیچڑ میں، تو چل میں جلدی تجھے فارغ کر دیتا ہوں. نشانہ باندھا رہا تو اس نے پورا زور لگایا، وہ کودا اچھلا اور بھاگا کیچڑ سے نکل گیا. تو اس نے پسٹن پھینک دی اور زور سے ہنسا کہ نادان، تو کوشش تیری جو تھی نا وہ کمزور تھی، جب تیری پسٹن تیرے سامنے آئی نا تو نے پورا زور لگایا تو باہر آ گیا. تو واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے. تو غوث پاک مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اسے تو کئی دلائل آپ دیکھنا چاہیں تو یہ کرامات شیر خدا اس میں آیتوں سے، حدیثوں سے، بزرگوں کے اقوال سے ثابت کیا کہ مدد کر سکتے ہیں اللہ کے نیک بندے انتقال کے بعد بھی. تو یہ خریدنا نہیں چاہتے تو ہماری ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی، چلو مفت میں دیکھ لیں، اس میں اس کے آخری صفحات پر سوالن جواباً اس طرح کے وسوسوں کے علاج پیش کیے گئے ہیں. آپ پڑھنے والے بنے، اللہ کرے گا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ بھی پکاریں گے یا غوث المدد.
یہ عطائے دست گیری کوئی میرے دل سے پوچھ
امریکہ سے سوال آیا ہے کہ کیا طواف کرنے سے پہلے آب زمزم پی سکتے ہیں؟
ہر وقت پی سکتے ہیں روزانہ ہو تو. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانچوں نمازوں کے بعد آب زمزم پیٹ بھر کے پیتے تھے ملفوظات میں. اپنے ملفوظات میں ان کا ملفوظ شریف ارشاد موجود.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، کیا عبادت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی نیت کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں.
بالکل کر سکتے ہیں. مفسر الشہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، کسی نیک کام سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا اور ان کو دکھانا، نہ تو ریاکاری ہو نہ شرک. اگر کوئی نماز پڑھنے سے یہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کروں، یعنی عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں مگر اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور اس میں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی خوشی ہے، تو بہت بہتر ہے.
کیا مدنی منی کا نام پاکیزہ رکھ سکتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے.
کیا نقلی دانت لگانا جائز ہے؟
ضرورت ہو تو جائز ہے.
باپا جان آپ سے عرض ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے موبائل چیک کرتے ایس ایم ایس پڑھتے ہیں جبکہ اسے پتا بھی ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بھی ہے، کتنا ہی گہرا دوست ہو چاہے. مدنی پور ارشاد فرما
دیں. یہ جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی کا خط دیکھتا ہے تو وہ آگ دیکھتا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کئی راز اس میں ہوتے ہوں گے، ایسی تصویریں ہوتی ہوں گی محارم کی اس کے جو دوسرا دیکھے تو ظاہر ہے کہ. بہرحال یہ کہ کسی کو موبائل فون ایسے کو دینا بھی نہیں چاہیے، کسی کو بھی دیں تو اس کو تاکید کر دیں کہ بس اور کچھ نہ دیکھے، اس میں جو کام کرنا ہے وہی کرے، اس کا فون کرنا یا جو بھی ہو، یا تو اسے انڈرسٹینڈنگ جیسے مدنی ماحول میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی دوستوں کی کہ نہیں دیکھتے ہوں گے، کوئی بھروسہ کسی کا نہیں ہے. اگر ذہن نہیں بنا ہوا تو بازار امامہ باندھ لیا لیکن پھر بھی وہ کرتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے. تو بچنا ضروری ہے اس سے، اب کبھی کیا ہے تو اس سے توبہ کر لیں.
ماں باپ موبائل دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں، سگا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا، بیٹا بھی نہیں دیکھ سکتا، ماں بھی نہیں دیکھ سکتی، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا.
تو بچوں پر نظر رکھنے کے حوالے سے اگر چھوٹا بچہ ہو تو؟
نہ سمجھ بچہ ہو نہ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر وہ سمجھدار بچہ ہے تو اس کے ماں باپ کے لیے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ تجسس میں پڑھے. قرآن کریم میں بلا تجسس ہو، اور تجسس مت کرو. اب یہ کہ کوئی ایسی ہیوی کوئی معاملہ ہو تو دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی لے کر آگے بڑھے. جنرلی تو کسی کو کسی کے عیوب ٹٹولنے کی اجازت نہیں ہے، عیب کس میں نہیں ہوتے.
صحیح. اگر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہو اور وہ بھول کر طالب ہونے کے الفاظ کے بجائے مرید ہوتا ہوں کہہ دے تو کیا اس سے اس کی پہلے والی بیعت ٹوٹ جائے گی؟ خیبر پختونخوا سے ایک سوال.
نہیں نہیں ٹوٹے گی، طالب ہی ہوگا وہ، پھر نیت پر، نیت تو اس نے طالب کی ہے.
امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ہمارے یہاں سردیوں میں یہ جیسے برف کا یہ موسم ہے تو مسجد کے لیے لوگ لکڑیاں دیتے ہیں، مسجد کے اندر چولہا ہماری زبان میں ہم بخاری کہتے ہیں اس کے ذریعے سے مسجد گرم کی جاتی ہے، لیکن عرف ہمارے یہاں یہ ہے نمازی نماز کے علاوہ پونے گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں پر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، تو جو لکڑیاں مسجد کے لیے دی گئی ہیں نماز کے علاوہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اس پر عرف ہے، اور لکڑیاں دینے والوں کو بھی پتا ہوگا کہ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے خود بھی بیٹھتے ہوں، تو اگر وہ دینے والے کو یہ پتا ہے کہ یہ نمازی کے لیے صرف نہیں ہے، نماز بھی پڑھیں یا ورد و وظائف بھی کریں اور بیٹھے رہیں ادھر، تو جواز کے جائز ہو جائے گا. اگر عرف ہے اس پر، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہاں عرف ایسا، تو جائز ہو جائے گا. عرف معنی رواج، معمول، کیسا معمول ہے، روٹین، تو روٹین ہے تو جائز ہو جائے گا.
امیر اہل سنت، آپ کی وارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کو جب قبر مبارک میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت مبارک ہونٹوں پر کیا الفاظ تھے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرا.
جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا گیا، اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے تھے. بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ امتی امتی فرما رہے تھے.
حضرت صاحب، میرا سوال یہ کہ میں نے گیارہویں کا جو ہے دمبا پالا تھا، ٹھیک ہے، گیارہویں کے نام سے، اب وہ دمبا جو ہے میرا چوری ہو گیا، وہ تو اب کیا آیا میری گیارہویں شریف ہو گئی یا میں نے دوبارہ کچھ کرنا ہے؟
ماشاء اللہ، غوث پاک کے نام کا دمبا آپ نے پالا تھا، کیا بات ہے. یعنی ان کے اسال ثواب کے لیے بس بس آتا ہے، غوث پاک کے نام پر دمبا کیوں؟ تو بقرعید میں کس کے نام کا ہوتا ہے؟ ابو کے نام کا، دادی کے نام کا ہوتا ہی ہے نا بھائی، کس کے نام کا؟ میرے نام کی قربانی ہے. تو غوث پاک کا نام آتا ہے تو تھوڑا کرنٹ لگتا ہے، بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نو پرابلم. غوث پاک کا دمبا سے مراد یہ ہے کہ اس دمبے کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے یہ پکائیں گے یا بانٹیں گے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، یہ مطلب ہے. اب مسجد اللہ کا گھر ہے اور نام بندے کا ہوتا ہے اس پر، مسجد نبوی، مسجد نبوی تو بندے کی طرف منسوب ہے نا، بندے خاص کی طرف. تو بے شمار مسجدیں اپنے علاقوں میں ہوتی ہیں لوگوں کے نام پر، تو حقیقت میں تو وہ اللہ کا گھر ہی کہلاتا ہے. اور یوں بھی اللہ کا گھر ان مانوں میں تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ اس میں کوئی رہائش ہے، نہیں، عبادت کی جگہ. تو اس کو مطلب اللہ کا گھر کہتے ہیں، کعبہ شریف کو بیت اللہ کہتے ہیں. تو دمبا آپ نے غوث پاک کی طرف منسوب کیا کہ اس کا ایصال ثواب فرمائیں گے، تو یہ اگر چوری ہو گیا تو تھا تو آپ کی ملک، منسوب کرنے سے وہ آپ کی ملک سے تو نکلا نہیں تھا، آپ اس کے مالک تھے، چوری ہو گیا تو گیا. اب اس پر آپ کو جو صدمہ پہنچا یا جو بھی مال چوری ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے بندے کو. تو اس کے ضائع ہونے پر جو ثواب ملے گا آپ کو، وہ تو ملے گا. اب یہ کہ وہی ثواب ابھی ایصال ثواب کر دیں، جو بھی ثواب ہو، نماز، فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ یہ اس کا نعمل بدل ہو گیا اس نیاز کا، یہ تو میرے پاس اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ جو گم گیا وہ اس میں ثواب ملے گا آپ کو.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اگر کسی نے کوئی بکرا وغیرہ ایصال ثواب کی نیت کی ہوئی ہے اور اس کو مال کی وسعت ہے، ایک چوری ہو گیا، تو اس کو اپنی نیت پوری کرنی چاہیے کہ وہ کوئی دوسرا لے لے یا کیا کرے؟
بالکل لے لے، اگر وسعت ہے تو لینا چاہیے، اللہ نے مال دیا ہے تو دوسرا لے، وہ چوری ہو جائے تیسرا لے لے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ گئے لاج یا غوث اعظم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آئیے احترام مسجد کے متعلق 12 مدنی پھول پیش کرتا ہوں، قبول کیجیے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر 2، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں گیس خارج کرنا منع ہے. نمبر 3 ہوا. نمبر 4، مسجد میں ایسے بچوں کو ٹیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے، جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے۔ فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 6، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے معتکفین اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں۔ نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے، اس کے سوال سے بھی بچیے۔ نمبر 7، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ نمبر 8، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ نمبر 9، مسجد کی دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے، ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے۔ نمبر 10، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک یعنی آواز پیدا ہو من آگے۔ نمبر 11، مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو۔ نمبر 12، اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش یا سوتے کو ایذا پہنچے، گناہ ہے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ ام واصف ہیں، کیا مرشد کی رضا کی نیت بھی نیک کام میں ہو سکتی ہے؟
حرج نہیں ہے، یعنی جو بھی جن کی رضا کی بھی نیت ہو نا، وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کو راضی کرنا یہ ثواب ہے۔ کسی بھی مسلمان کے دل میں جائز طریقے پر خوشی داخل کرنا، اس کو خوش کرنا، تو یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ اب یہ میں نے تحفہ دیا کسی کو تو اللہ کے لیے دینا چاہیے، لیکن اب میں نے نیت کی کہ اس کو دوں گا تو یہ اس کا دل خوش ہوگا، محبت بڑھے گی، یہ جائز ہی ہے نا۔ تو یہ پیر کی بھی رضا اگر چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رضا چاہنا اور بات ہے بندے کی کہ بندہ خوش ہو، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بندے کے دل میں کسی عبادت کے ذریعے اپنا مقام بنانا، عزت بنانا، یہ ریاکاری ہے۔ عبادت کے ذریعے کسی کے دل میں اپنے لیے مقام بنانا کہ وہ مجھے میری عزت کرے اور مجھے نیک سمجھے، یہ ریا ہے۔ یا مجھے پیسے دے، مال دے، تب بھی ریا ہے، اس نیت سے کرنا عبادت۔
محمد اویس بھائی کا سوال ہے، باپا غوث پاک کو خواب میں دیکھنے کا کیا وظیفہ ہے؟
درخواست کرے غوث پاک مجھے اپنا جلوہ دکھا دو۔ مدنی پنج سورہ میں قصیدہ غوثیہ دیا گیا ہے، اس کے تحت فضائل غوثیہ متبرکہ تو 5 نمبر پر ہے۔ جو شخص اس قصیدہ مبارکہ یعنی غوثیہ، قصیدہ غوثیہ کو اپنے سامنے رکھے اور 3 مرتبہ پڑھے، مقبول بارگاہ غوثیت ہوگا، غوث پاک کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوگا، پسند کیا جائے گا، اور حضور سیدنا غوث پاک کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا، غوث پاک کا اس کو دیدار ہوگا۔
نقاب اپنے رخ سے اٹھا
خان اندر.
سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، دریائے کرامت، فرما و حمایت، تل جائے مصیبت، سرتاپا شرافت، ہے مخزن عظمت، اے مائے ولایت، ہو ہم پہ عنایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، دلوائیے جنت، دو شوق عبادت، دو ذوق عبادت، اس یہاں سے ہو نفرت، نیکی کی دو الفت، دو بدیوں سے نفرت، سرکار کی الفت، دو اپنی محبت، بے کس کی حمایت، بے بس کی ہے راحت، ہو دور یہ فرقت، دے دیجیے قربت، مسکین کی دولت، محتاج کی ثروت، وہ آپ کی ہیبت، جنوں پہ حکومت، دو دید کا شربت، دو دید کا شربت، دو دید کا شربت، میں کر لوں زیارت، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک. صلو علی الربی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا جان، ابھی ایک شعر پڑا گیا غوث پاک کے حوالے سے، تو اس پہ ایک سوال آیا، کیا غوث پاک کے چہرے پر نقاب ہے؟ نقاب تو عورتیں پہنتی ہیں، پھر اس شعر کا کیا مطلب؟
یہ محاورہ ہے، نقاب اٹھا دو، یعنی بس ہماری نظروں سے یا ہمارے خواب میں تشریف لے آؤ. نقاب سے مراد نعوذ باللہ یہ آڑے کوئی کپڑے کا عورتوں کی طرح تھوڑی ہے. تو بہت سارے محاورے ہوتے ہیں جن کے ظاہری، اب جیسا کہ میرا بیٹا چاند کی طرح حسین ہے، تو آپ پکڑ لو یار، چاند میں تو کرنیں پھوٹتی ہے، روشنی آتی ہے، تمہارے بیٹے سے تو ایک بھی کرن نہیں نکلتی، اندھیرے میں تو نظر ہی نہیں آتا، اور چاند تو اندھیرا دور کر دیتا ہے. تو یہاں پتا چلا کہ حسن میں ایک مثال دی کہ چاند بھلا معلوم ہوتا ہے دیکھنے میں، تو تمہارا مدنی منڈا بھی دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے نقاب میں.
باپا جان، اب کان کس طرح بچتے ہیں؟ عاقب شہزاد بھائی پوچھ رہے ہیں.
ہاں بھائی، پریکٹیکل ہے کوئی، کان کس طرح بچتے؟ کبھی وہ پٹ پٹ محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے، ایسے معمولی ہوتی ہے، پٹ پٹ اس طرح جیسے کوئی پھڑ پھڑ آتا ہے کچھ اندر، ایسا محسوس. اب اللہ بہتر جانے وہی مراد ہے یا کیا ہے. کان بجے تو مستحب ہے کہ درود پاک پڑھے، درود شریف پڑھنے میں حرج تو نہیں ہے. فتح رضویہ جلد نمبر 30 بعض روایات میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انتقال کروں گا سور پھونکنے تک قبر میں امتی امتی پکاروں گا. کان بجنے کا یہی سبب ہے، وہ آواز جان گداز اس معصوم آسی نواز کی جو ہر وقت بلند ہے، گاہے ہم سے کسی ہم جیسے یعنی ہم جیسے کسی غافل و مدہوش کے گوش یعنی کان تک پہنچتی ہے، روح اسے ادراک کرتی ہے، روح اس کو پہچانتی ہے. اسی باعث یعنی اس وجہ سے اس وقت درود پڑھنا مستحب ہوا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر آن ہماری یاد میں ہے. کچھ دیر ہم ہجرہ نصیب یعنی ہم جدائی جدا رہنے والے فرقت کے مارے بھی ان کی یاد میں وقت صرف کریں، اس کی یاد میں صرف کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ باول نگر سے سوال ہے.
یہ میرے مرشد غوث پاک نے بغداد معلہ میں برسر ممبر وعظ میں اپنے ممبر شریف پر جب تشریف فرماتے تو یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور سب سے پہلے آپ کے خلیفہ اول حضرت سیدنا شیخ علی ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے، اور باقاعدہ جو گوشت کا قدم جو ہوتا ہے پاؤں ہوتا نا، وہ آپ نے لیا اور اپنی گردن پر رکھا، اور اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکایا. ایک تو یہ اچھا کہ ظاہری طور پر ظاہری حیات میں یہ بھی ہوا، اب باطنی طور پر غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کے پہاڑ کے دامن میں عبادت فرماتے تھے، وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے جب، یعنی غوث پاک نے ارشاد فرمایا، اور یہاں غریب نواز نے اپنا سر جھکایا اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک پہنچایا اور فرمایا، بل قدماک علی راسی و عینی، بلکہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں.
دمِ فرمان پورا
جسمانی طور پر بھی قدم مبارک لینا ثابت اولیاء کرام سے اس دور کے، اور ایک معنی دوسرا جو اب تو ظاہر قیامت تک کے لیے یہ ہے اولیاء کرام کے لیے.
اعلی حضرت امام علیہ سنت نے امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی کے بعد سے لے کر امام مہدی تک کا جو زمانہ ہے اس تک کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان تمام سے جی تمام اولیاء کرام ان تمام پہ فضیلت رکھتے ہیں، اسے پاک رضی اللہ عنہ.
یہ بھی بہت بڑے امام اہل بیت کے سر کے تاج ہیں. تو دوسرا معنی یہ کہ سب نے غوث پاک کا قدم ان مانو کر اپنی گردنوں پر لیا کہ ان کی سرداری کو تسلیم کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سید الاولیاء میرے مرشد غوث پاک. سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، یعنی جن کے سروں پر ولایت کے تاج موجود ہیں پھر بھی سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، تمہارا قدم ہے وہ یا علیہ رحمت اللہ الاکرم. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. آپ کا سر مبارک کی تو کیا ہی شان ہوگی، اللہ ہی بہتر جانے. اعلیٰ حضرت یہ بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا ہے تیرا، آپ کے سر کی عظمت اور بلندی کو تو کوئی کیا سمجھے، آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے جو زمین پہ لگا کرتا ہے نا حصہ، اس کو تلوہ بولتے ہیں، چلتے ہوئے جو لگتا ہے، کہ آپ کے تلوے کی یہ شان ہے، قدم مبارک کے تلوے کی یہ شان ہے کہ اولیاء کرام اس سے اپنی آنکھیں ملتے تلووں سے. سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہیں وہ تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہیں وہ تلوار تیرا غوث پاک کی شان میں فتح رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں غوث اپنے دور میں تمام اولیاء عالم کا سردار ہوتا ہے. دنیا میں جتنے اولیاء اس وقت ہوتے ہیں سب کا یہ سردار ہوتا ہے. اور ہمارے حضور امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری تک تمام عالم تمام دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے. تو ہمارے غوث پاک جو ہے نا غوث الاغواث ہیں, غوثوں کے بھی غوث ہیں. غوثیت کبرا بڑی غوثیت, یہ تین غوث ہوئے, باقی ان کے ماتحت اور بھی غوث ہوتے ہیں. اس کو دنیاوی مثال میں ہم یوں سمجھے کہ جیسے کہ پولیس افسر ایس ایس پی اچھا بڑا عہدہ ہے, یہ بھی ہوتا پولیس والا ہے, اور جس کی کوئی رینک ہی نہیں ہے چھوٹا سا پولیس والا ہے یہ بھی پولیس, دونوں پولیس ہیں لیکن ایس ایس پی بڑا پولیس والا ہے اور یہ چھوٹا پولیس والا اس کے ماتحت ہے لیکن ہے پولیس. تو غوث اعظم یہ بڑے غوث ہیں, غوثیت کبرا کا مقام ان کے پاس ہے منصب, اور دیگر غوث جو ہوتے ہیں یہ ان کے ماتحت ہیں. اور ہمارے غوث پاک جو اس دور کے ہمارے غوث اعظم ہیں تو یہ امام حسن عسکری اور امام مہدی کے درمیان کے جتنے اولیاء کرام ہیں یہ ان کے سردار ہیں اور ان کے قدم کے نیچے یہ سارے اولیاء کرام ہیں. یوں اس کو آسان لفظوں میں سمجھے آپ. حضرت سیدنا شیخ مکارم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے, ایک دن میں بغداد میں حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کے مدرسے میں بارگاہ غوثیت میں حاضر تھا. کتنے میں ہمارے قریب سے ایک تیتر اڑتا ہوا گزرا. میرے دل میں حلوے کے ساتھ تیتر کھانے کی خواہش پیدا ہوئی لیکن میں نے زبان سے اس کا اظہار نہ کیا. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے مسکرا کر میری طرف نظر فرمائی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا تو وہ تیتر مدرسے کی زمین پر گر پڑا اور پھر آ کر کچھ دیر میری ران پر بیٹھا رہا. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے ارشاد فرمایا, اے مکارم تم نے جس کی خواہش کی تھی وہ لے لو, یا پھر اللہ پاک تم سے حلوے کے ساتھ تیتر کھانے کی خواہش کو دور فرما دے. حضرت سیدنا شیخ مکارم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ اس وقت سے تیتر مجھے ناپسند ہو گیا, یہاں تک کہ وہ بھنا ہوا یا پکا ہوا میرے سامنے رکھا ہوتا ہے لیکن میں ناپسندیدگی کے باعث اس کی بو تک نہیں سونگ پاتا, جبکہ اس سے پہلے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا قدینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.